السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ میں گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی توثیق کے لیے الیکٹورل کالج کے اراکین پیر کو ووٹ ڈال رہے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن میں وہی کامیاب ہوئے ہیں. نومنتخب صدر بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کے مطابق الیکٹورل کالج سے توثیق کے بعد بائیڈن قوم سے خطاب کریں گے، جسے براہ راست نشر کیا جائے گا. امریکی ریاست جارجیا میں سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے رن آف انتخاب کے لیے قبل از وقت ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ آج پیر کے روز سے شروع ہو رہا ہے. ان 2 نشستوں کا انتخاب انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے، اور ان کے نتائج سے یہ طے ہوگا کہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر ڈیموکریٹک پارٹی اکثریت حاصل کر پاتی ہے. اس سے قبل نومبر میں ہونے والے انتخاب میں دونوں پارٹیوں کے امیدوار اکثریتی ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، جس کے بعد سینٹ کی ان 2 سیٹوں پر رن آف انتخاب کا فیصلہ کیا گیا تھا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اعلی حکومتی عہدیداروں کو COVID-19 کی ویکسین پہلے مرحلے میں لگانے کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی ویکسین کی محدود فراہمی کی وجہ سے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی عملے اور نرسنگ ہوم میں موجود لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر کرسمس کے موقع پر ملکی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے. کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن کے حکومتی اعلان پر عمل درآمد 16 دسمبر سے شروع ہوگا، اور یہ پابندیاں 10 جنوری تک عائد رہیں گی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 8,832 ہو گئی ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر کے دوران اس وبا کے پاکستان کی جیلوں میں پھیلاؤ کے خدشے کا اظہار کیا ہے، جہاں اس وقت گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی حکومت سے پاکستان کی مختلف جیلوں میں عمر رسیدہ خواتین اور ضمیر کے قیدیوں کے رہا کرنے کی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن وزیراعظم عمران خان نے قبل ازیں ملک کی جیلوں میں زیر سماعت مقدمات میں قید یا 3 سال سے کم سزا یافتہ ان خواتین قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے جن کی عمر 55 سال سے زیادہ ہے یا وہ کسی جسمانی یا ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں. پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ان دنوں سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لاہور کے جلسے اور مستقبل کے بارے میں زور و شور سے بحث ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے سیاسی جماعتیں 13 دسمبر کو اپنے جلسے کو کامیاب، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اسے ناکام قرار دے رہی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق حزب اختلاف کے سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کا جلسہ بھونچال نہیں لا سکا، لیکن وہ ناکام بھی نہیں تھا. بھارتی حکومت کی جانب سے منظور کردہ متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاج 19ویں دن بھی جاری رہا. کسان تنظیموں سے وابستہ کسان رہنماؤں اور ان کے کارکنوں نے ایک دن کی بھوک ہڑتال کی. یہ بھوک ہڑتال صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کی گئی. اس کے علاوہ ملک کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر بھی احتجاج کیا گیا. امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے اہم افغان طالبان رہنما ملا اختر منصور کی پاکستان میں ضبط شدہ جائیدادوں کی نیلامی کا سلسلہ عدالت نگرانی میں شروع کر دیا گیا ہے. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق ملا منصور اختر کی کراچی میں موجود 6 جائیدادوں کی نیلامی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس میں سے 1 جائیداد کو فروخت بھی کر دیا گیا ہے. عدالت میں پیش کردہ رپورٹ میں ایف آئی اے حکام نے بتایا ہے کہ پشاور اور کوئٹہ میں ملا اختر منصور کے جعلی شناختی کارڈ پر حاصل کی گئی جائیدادوں کی ضبطگی کے بعد نیلامی کا عمل اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے، جس پر عدالت نے پشاور اور کوئٹہ کے متعلق لینڈ ریونیو افسران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر کے دوران اس وبا کے پاکستان کی جیلوں میں پھیلاؤ کے خدشے کا اظہار کیا ہے, جہاں اس وقت گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے حکومت سے پاکستان کی مختلف جیلوں میں عمر رسیدہ خواتین اور ضمیر کے قیدیوں کو رہا کرنے کی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب حال ہی میں جاری ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی مختلف جیلوں میں اس وقت 80,000 سے زائد قیدی موجود ہیں, جبکہ ان جیلوں کی گنجائش صرف 64,000 ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطالبے پر تاحال پاکستان حکام نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس سے پہلے ملک کی جیلوں میں زیر سماعت مقدمات میں قید یا 3 سال سے کم سزا یافتہ ان خواتین قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا جن کی عمریں 55 سال سے زیادہ ہیں یا وہ کسی جسمانی یا ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ آپ کو سنوائیں گے محمد جلیل کی زبانی تھوڑی دیر میں. پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ان دنوں سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لاہور جلسے اور مستقبل کے بارے میں زور و شور سے بحث ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے سیاسی جماعتیں 13 دسمبر کے اپنے جلسے کو کامیاب, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اسے ناکام قرار دے رہی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق حزب اختلاف کا سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کا جلسہ بھونچال تو نہیں لا سکا لیکن ناکام بھی نہیں تھا. مقتدر حلقوں کو کانگریس رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کی بات کو سننا چاہیے. اس بارے میں رپورٹ کریں گے لاہور سے ضیاء الرحمان تھوڑی دیر کے بعد. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا, انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر کے دوران اس وبا کے پاکستان کی جیلوں میں پھیلاؤ کے خدشے کا اظہار کیا ہے, جہاں اس وقت گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں. محمد جلیل اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ.
انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اپریل میں جب پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد 73,000 سے زائد تھی, لیکن پاکستان کی وفاقی محتسب کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد اب تقریباً 80,000 تک پہنچ گئی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے اس صورتحال کے پیش نظر حکومت سے پاکستان کی مختلف جیلوں میں عمر رسیدہ خواتین اور ضمیر کے قیدیوں کو رہا کرنے کی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جنوبی ایشیا کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی نمائندہ رمل محی الدین نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول اس وقت پاکستان کی مختلف جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں, اور ان کے بقول اس وجہ سے قیدیوں کی کرونا وائرس کی بیماری کے شکار ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں.
ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ جب ایک اس طرح کی جو بیماری پھیلی ہو جس طرح کی COVID-19 ہے جو اتنی کنٹیجس ہے, وہ ان کے لیے جب ایک جو اس چیز کو پروینٹ کرنے کے لیے جو بھی ہم اسٹیپ دے سکتے ہیں وہ جیل کے اندر وہ ناممکن کے برابر ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جب تک یہ پرزن پاپولیشن کو ریڈیوس نہیں کریں گے تب تک یہ جو بیماری ہے جو سارے قیدی ہیں وہ اس کے ان کو بہت خطرہ ہے اس چیز سے.
رمل محی الدین کے بقول پاکستانی حکام بھی اس خطرے سے آگاہ ہیں,
لیکن جو سب سے سنجیدہ بات یہ ہے کہ بیوروکریسی میں پاکستان کی پرائم منسٹر نے جوڈیشری نے سب نے یہ ایک پرابلم کو ریکگنائز کیا ہے اوور کراؤڈنگ کو, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارے جو اسٹیپس انہوں نے اناؤنس کیے تھے پھر بہت جلد سے عمل کیا جانا چاہیے.
انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹ پر تاحال پاکستانی حکام نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان قبل ازیں ملکی جیلوں میں زیر سماعت مقدمات میں قید یا 3 سال سے کم سزا یافتہ ان خواتین قیدیوں کی رہائی کا حکم دے چکے ہیں جن کی عمر 55 سال سے زیادہ ہے یا وہ کسی جسمانی یا ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں. جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے منسلک سعیدہ جگنو کاظمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر پاکستان کی جیلوں میں موجود قیدیوں کی تعداد کو کم کرنا ضروری ہے تاکہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے.
میرا خیال سے ابھی تو سب سے اچھا وقت ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے, مگر
अभी ही लेना चाहिए इससे पहले के हालात और भी खराब हो जाए। कि अगर आपका बाहर भी आउटब्रेक आया हुआ है, आपका अंदर भी आउटब्रेक आया हुआ है, तो आपकी जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं या आपकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो किन किन को केटर करेंगे।
याद रहे, पाकिस्तान में कैदियों की हालत ज़ार के बारे में हाल ही में सामने आने वाली एक सरकारी रिपोर्ट पे इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की 100 से ज्यादा जेलों में लगभग 64,000 कैदी रखने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इस वक्त इन जेलों में तकरीबन 80,000 कैदी मौजूद हैं और उनमें से 67% ऐसे हैं जिनके मुकदमात की समाअत अभी मुकम्मल होना बाकी है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीका के ड्रोन हमले में हलाक होने वाले आम अफगान तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की पाकिस्तान में जब्त शुदा जायदादों की नीलामी का सिलसिला अदालती निगरानी में शुरू कर दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मुल्ला मंसूर अख्तर की 6 जायदादों की नीलामी का अमल शुरू कर दिया गया, जिसमें से एक जायदाद को फरोख्त भी कर दिया गया। अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में FIA हुकाम ने बताया कि पेशावर और कोयटा में मुल्ला अख्तर मंसूर के जाली शनाख्ती कार्ड पर हासिल की गई जायदादों की जब्तगी के बाद नीलामी का अमल अब तक शुरू नहीं हो सका है, जिस पर अदालत ने पेशावर और कोयटा के मुतल्लिका लैंड रेवेन्यू अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अफगान तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर के नाम पर मौजूद पाकिस्तान के शहर कराची में जायदादों को रवां साल 24 अप्रैल को अदालती हुक्म के तहत जब्त किया गया था, जिसके बाद उनके नाम पर शहर में मौजूद 6 इमलाक को भी सील कर दिया गया था। FIA हुकाम के मुताबिक इन जायदाद की मालियत करोड़ों रुपए है। सरकारी वकला का इल्जाम है कि मुल्ला अख्तर मंसूर ने अपने फ्रंट मैन गुल मोहम्मद अख्तर मोहम्मद और अम्मार जासिर के जरिए जालसाजी, फ्रॉड और धोखे के साथ ये जायदाद खरीदी थी और जिस पर इन मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा जेर समात है। अफगान तालिबान के साबिक सरबराह मुल्ला के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले मुल्ला अख्तर मंसूर को उस वक्त अमरीकी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था जब वो मई 2016 में अपने एक साथी के हमराह ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। भारत की हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा मुतनाज़ ज़रई कवानीन के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज 19वें दिन भी जारी रहा। किसान तंजीमों से वाबस्ता किसान रहनुमाओं और उनके कारकुनों ने एक दिन की भूख हड़ताल की। यह भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की गई। इसके अलावा मुल्क के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पर भी एहतजाज किया गया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मुत्तसिल दिल्ली की सरहदें अब भी बंद हैं। दरियासना हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इस बात का इरादा किया गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कवानीन वापस नहीं लिए जाएंगे। मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
किसान तंजीमों और उनके रहनुमाओं ने मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन में तरमीम और हुकूमत की जानिब से अजनास की मुकर्रर करदा कम से कम कीमत यानी MSP के जारी रहने की तहरीरी यकीन दहानी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने यादा किया है कि उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि तीनों क़वानीन वापस न ले लिए जाएं। उनके मुताबिक हम अपने इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दरियासना मुल्क की दीगर रियासतों से किसानों के मजीद गिरोह दिल्ली की जानिब कूच कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जिसे मुजाहिरीन ने तकरीबन बंद कर रखा है, 20 किसानों को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब पुलिस की इजाजत के बगैर वो दिल्ली की तरफ जाने के लिए बाधित थे। उधर किसान रहनुमाओं के ऐलान पर जो किसान जहां बैठे हुए हैं उन्होंने वहीं पर भूख हड़ताल की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली और हरियाणा के दरमियान सिंघू बॉर्डर पर, जहां हजारों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ बैठे हैं, भूख हड़ताल की। उन्होंने आवाम से इस एहतजाज में शामिल होने की अपील भी की। धरने में शामिल ऑल इंडिया किसान सभा के कौमी जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत जब तक मुतनाज़िया कवानीन वापस नहीं लेगी किसानों का एहतजाज जारी रहेगा।
सारे देश की सड़कों को हम फिर एक बार जाम करेंगे जैसे हमने 3-5 नवंबर को किया था। अब हम अनिश्चितकालीन करेंगे। हम सरकारी मंत्रियों को घुसने नहीं देंगे किसी जगह पर। हम जितने जमहूरी तरीके हैं एहतजाज करने के वो सब का इस्तेमाल करेंगे और देश के किसान को अगर ठंडक बढ़ रही है तो हमारे अंदर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने खेतों की हिफाजत के लिए, कॉरपोरेट के हाथ में हिंदुस्तान की जमीन खेती की न चली जाए इसको बचाने के लिए भी हमारे दिलों में, हमारे रगों में जो खून जो है वो गर्म हो रहा है।
उन्होंने कहा कि जब हुकूमत कवानीन वापस ले लेगी उसके बाद बातचीत का रास्ता बेहतर अंदाज में खुल जाएगा। उनके बकौल अभी हम सड़कों पर बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर भी बैठेंगे। उधर हुकूमत के बाद वज़रा की जानिब से यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि खालिस्तानी और मुल्क दुश्मन दूसरे अनासिर एहतजाज में शामिल हो गए हैं और उन्होंने इसे हाईजैक कर लिया है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि अगर हुकूमत ऐसा समझती है तो वह उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती। अतुल कुमार अंजान इस इल्जाम की سختی سے تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر خالستان کے لوگ آ گئے ہیں، اس کے اندر ماؤوادی آ گئے ہیں، یہ جو دلی کے سامنے پردرشن میں بیٹھے ہیں اس میں 32 لوگ ہیں ایسے جن کے ماں باپ بیٹے دادا پردادا بھارت سرکار کی سیماؤں کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی ہے۔
اسی درمیان پنجاب کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل جیل 56 سالہ لکھویندر سنگھ جاکھڑ نے احتجاجی کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا۔ دریاسنا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت مذکورہ قوانین کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن انہیں واپس لینے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جبکہ وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر سے ملاقات کی۔ ادھر ایسی اطلاعات ہیں کہ 10 کسان تنظیموں نے وزیر زراعت سے ملاقات کر کے قوانین کی حمایت کی ہے۔ احتجاجی کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر توقع ہے کہ امن بات چیت کا اگلا دور 5 جنوری 2021 کو ہوگا۔ کونسل کے ترجمان فریدم خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریقوں کی ٹیموں نے امن بات چیت کے ایجنڈے کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے اور بات چیت میں 22 دن کے تعطل سے قبل ایجنڈے کے نکات پر گفتگو کی ہے۔ دوحا میں طالبان کے ترجمان نعیم کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین 14 دسمبر کو بات چیت کا سلسلہ روک کر 5 جنوری سے دوبارہ شروع کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے کچھ ارکان گزشتہ ہفتے دوحا سے کابل واپس پہنچے تھے، جبکہ بقیہ ارکان آج پیر کے روز واپس آ رہے ہیں۔ دریں اسنا افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ افغان نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ حمید اللہ محب کے اس موقف کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ امن بات چیت کے اگلے دور کا انعقاد افغانستان میں کیا جائے، تاہم طالبان نے اس بارے میں فی الحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر امن بات کے اگلے دور کا انعقاد افغانستان میں ممکن نہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں کی مذاکراتی ٹیموں نے 80 روز تک جاری رہنے والی بات چیت کے دوران امن بات چیت کے ایجنڈے کے 21 نکات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان کے لیے ریزولیوٹ مشن کے جنرل اسکاٹ ملر کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر طالبان پرتشدد حملوں میں کمی نہیں کرتے تو افغانستان میں امن بحال ہونے کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔ قندھار میں میر من ریڈیو خواتین کی آواز بن گیا ہے۔ افغانستان میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اس ریڈیو کے کردار کو سراہتے ہوئے اسے رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا سن 2020 کا ایوارڈ دیا گیا۔ 2011 میں قائم ہونے والے اس ریڈیو سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا رہا ہے۔ افغان جرنلسٹ رنگینا انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قندھار جیسے قبائلی علاقے میں کام کرنے کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ میں گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی توثیق کے لیے الیکٹورل کالج کے اراکین آج پیر کے روز ووٹ ڈال رہے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن میں وہی کامیاب رہے ہیں۔ ادھر نومنتخب صدر بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کے مطابق الیکٹورل کالج سے توثیق کے بعد بائیڈن قوم سے خطاب کریں گے، جسے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اتوار کو فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ صدر نے کہا کہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے کیونکہ مقامی سطح پر دھاندلی کے خلاف تاحال کئی کیسز زیر التوا ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی ریاستوں میں الیکشن نتائج چوری کیے گئے ہیں۔ ہم پینسلوینیا میں جیتے، مشیگن میں جیتے، جبکہ جارجیا میں بھی بھاری اکثریت سے جیتے۔ امریکی سپریم کورٹ اور ریاستی عدالتیں صدر کی انتخابی مہم کی جانب سے دھاندلی کے خلاف دائر لگ بھگ 50 درخواستیں مسترد کر چکی ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کا اصرار ہے کہ 3 نومبر کے الیکشن میں دھوکہ دہی اور ووٹر فراڈ کے ذریعے نتائج تبدیل کیے گئے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ریاست ٹیکساس کی جانب سے دائر کردہ اپیل کو بھی خارج کر دیا، جس میں بیٹل گراؤنڈ ریاستوں کے انتخابی نتائج کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ ٹرمپ اور ان کے حامیوں کو کافی امید تھی کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ اس مقدمے میں 4 سوئنگ ریاستوں پینسلوینیا، مشیگن، وسکانسن اور جارجیا کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے ہفتے کو صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے حق میں واشنگٹن ڈی سی میں میگا ملین مارچ کے نام سے احتجاجی ریلی بھی نکالی تھی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی توثیق کے لیے الیکٹورل کالج کے اراکین پیر کو جمع ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں صدر اور نائب صدر براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے، بلکہ وہ الیکٹورل کالج کے عمل کے ذریعے منتخب کرتے ہیں۔ الیکٹورل کالج کوئی ادارہ نہیں ہے، بلکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ 538 افراد کا ایک گروپ ہے جو صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرتا ہے۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے لیے امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ امریکی عوام صدارتی الیکشن میں درحقیقت ان 538 الیکٹرز کو ووٹ ڈالتے ہیں جو 14 دسمبر کو باضابطہ طور پر صدر اور نائب صدر کے انتخاب کی توثیق کرتے ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نو منتخب صدر جو بائیڈن 306 ووٹ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کو 232 الیکٹورل ووٹ ملے ہیں۔ نو منتخب صدر بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کے مطابق الیکٹورل کالج سے توثیق کے بعد بائیڈن قوم سے خطاب کریں گے، جسے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ بائیڈن کی ٹیم کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اپنے خطاب میں نو منتخب صدر امریکی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست جارجیا میں سینٹ کی 2 سیٹوں کے لیے رن آف انتخاب کے لیے قبل از وقت ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ آج پیر کے روز سے شروع ہو رہا ہے۔ ان 2 سیٹوں کا انتخاب انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے اور ان کے نتائج سے یہ طے ہوگا کہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کامیاب رہتی ہے یا پھر ڈیموکریٹک پارٹی اکثریت حاصل کر لیتی ہے۔ اس سے پہلے نومبر میں ہونے والے انتخاب میں دونوں پارٹیوں کے امیدوار اکثریتی ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، جس کے بعد سینٹ کی ان 2 سیٹوں پر رن آف انتخاب کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی 50 اور ڈیموکریٹک پارٹی کی 48 سیٹیں ہیں، تاہم اگر جارجیا کی ان 2 سیٹوں پر ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں تو سینٹ میں دونوں پارٹیوں کے ارکان کی تعداد 50-50 ہو جاتی ہے، تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کے صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد نائب صدر کاسٹنگ ووٹ ڈال کر اپنی پارٹی کو اکثریت دلا سکتی ہیں۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اکثریت حاصل کرنے کے بعد یہ معاملہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ سینٹ میں دونوں میں سے کون سی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ امریکہ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے متعدد سرکاری محکموں بشمول محکمہ خزانہ اور کامرس کے کمپیوٹر سسٹمز کو غیر ملکی حکومتوں کی پشت بنائی سے ہیک کیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کے محکمہ خزانہ اور کامرس ڈپارٹمنٹ پر حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر روس کا ہاتھ ہے۔ امریکی میڈیا ان حملوں کو گزشتہ کئی برسوں میں امریکی حکومتی نظام پر سب سے زیادہ مہارت سے کیے گئے حملے قرار دے رہا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ FBI اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کا سائبر کرائم کا شعبہ سسٹم میں اس درار کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ سسٹم میں مداخلت کس حد تک ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور آیا دیگر ادارے بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں یا نہیں، اس بارے میں فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا۔ امریکہ کی قومی سلامتی سے متعلق اداروں کے عہدیداروں نے ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور اس ماہر ہیکنگ گروپ کے حملے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس حملے میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کے بارے میں پالیسی سازی سے متعلق معلومات چوری کی گئیں۔ اس حوالے سے امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹس امریکی حکومت کے علم میں ہیں اور ہم اس صورتحال کو سمجھنے اور اس کے حل کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ خبر ساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کے عہدیدار اس بارے میں تشویش رکھتے ہیں کہ ہیکرز نے دوسرے اداروں کے سسٹم میں گھسنے کے لیے بھی اسی طرح کے ذرائع استعمال کیے جو محکمہ خزانہ کے لیے استعمال کیے گئے۔ سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، اس کی سربراہی کرسٹوفر کرپس کے پاس تھی، جنہیں صدر ٹرمپ نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ ان کی جگہ تاحال کسی کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی۔ خرطوم میں امریکہ کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی امریکہ کی لسٹ سے نکال دیا ہے۔ سفارت خانے نے فیس بک پر کی گئی ایک پوسٹ میں کہا کہ سوڈان کو اس لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ آج پیر سے مؤثر ہو جائے گا۔ اس فہرست سے نکلنے کے بعد سوڈان کو بین الاقوامی قرضے حاصل کرنے کا اختیار مل جائے گا اور اس کی زبوں حال معیشت کو بہتر بنانا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ سوڈان کی حکومت کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا کلیدی محرک بھی ہے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگس کے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے جو الاسکا ایئر لائنز کے ایک طیارے کی پرواز سے عین قبل جہاز کے پروں پر چڑھ گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے الاسکا ایئر لائن کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا کہ فلائٹ 1367 ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس سے ریاست اوریگن کے شہر پورٹ لینڈ جا رہی تھی۔ طیارہ پرواز کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ پائلٹ کی نظر جہاز کی جانب آنے والے ایک شخص پر پڑی۔ ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پائلٹ نے اس شخص کے بارے میں فوری طور پر کنٹرول ٹاور کو مطلع کیا۔ لاس ویگس ایئرپورٹ کے ترجمان جو راشل نے سی این این کو بتایا کہ اطلاعات ملنے کے بعد فوری طور پر لاس ویگس پولیس اور ایئرپورٹ حکام نے اس شخص کو حراست میں لے لیا۔ طیارے میں سوار ایک مسافر نے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی جس میں یہ شخص طیارے کے پروں پر بیٹھا اور چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ جب پولیس اس شخص کے قریب پہنچی تو وہ پر سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ لاس ویگس ایئرپورٹ کے ترجمان کے مطابق پولیس نے مذکورہ شخص کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایئر لائن کے مطابق واقعے کے بعد طیارے کا مکمل معائنہ کیا گیا۔ الاسکا ایئر لائن کی ویب سائٹ کے مطابق پرواز دوپہر 12:30 بجے روانہ ہونی تھی، لیکن اس شخص کی مداخلت کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی اور تقریباً شام 4:45 بجے روانہ ہو سکی۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36 اموات ہوئیں، جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 8,832 ہو گئی۔ پاکستان کی معروف اداکارہ ماہرہ خان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد اداکارہ نے خود کو کرنٹینہ کر لیا۔ ماہرہ خان نے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کی اور کہا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، لہٰذا وہ ان افراد سے احتیاطی تدبیریں اختیار کرنے کو کہتی ہیں جو گزشتہ ایک ہفتے سے ان سے ملتے رہے۔ ماہرہ خان نے کہا کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہرہ نے اپنے مداحوں سے اپیل کی کہ وہ ماسک ضرور پہنے اور اس وبا سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے۔ ماہرہ خان سے قبل پاکستان میں شوبز سے وابستہ کئی فنکار کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں بہروز سبزواری، روبینہ اشرف، ندا یاسر، ابرار الحق، واسع چودھری، جواد احمد سمیت دیگر اداکار بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آ رہی ہے اور اتوار کے روز ملک میں کرونا کے مزید 3,396 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 4,38,000 سے بڑھ چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا وبا کے باعث اب تک 8,796 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اعلی حکومتی عہدیداروں کو کووڈ 19 کی ویکسین پہلے مرحلے میں لگانے کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی ویکسین کی محدود فراہمی کی وجہ سے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی عملے اور نرسنگ ہوم میں موجود لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تفصیلات اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی صدر کی جانب سے یہ اعلان اتوار کو ٹویٹ کے ذریعے کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ ٹویٹ ایک ایسے موقع پر کیا جب چند گھنٹے قبل ہی ان کی انتظامیہ نے تصدیق کی تھی کہ صدر سے رابطے میں رہنے والے وائٹ ہاؤس کے مشیر، نائب صدر مائک پینس اور دیگر اعلی عہدیداروں کو اسی ہفتے کرونا ویکسین لگوانے کی پیشکش کی جائے گی۔ امریکہ میں حکام کا کہنا ہے کہ ریاستوں میں کرونا ویکسین کی فراہمی پیش سے شروع ہو رہی ہے۔ ابتدا میں لگ بھگ 30,000 خوراکیں ملک بھر میں پہنچائی جائیں گی۔ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بائیو این ٹیک کے اشتراک سے بنائی گئی کرونا ویکسین کی منظوری فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی ایف ڈی اے نے جمعے کو دی تھی۔ طبی عملے اور نرسنگ ہومز کے عملے کو ترجیحی بنیادوں پر کرونا ویکسین دی جانی ہے اور اس کا حتمی فیصلہ محکمہ صحت کے حکام کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق کرونا ویکسین کی اتنی ہی خوراکیں ویکسین کی پہلی خوراک وصول کرنے والوں کو دوسری خوراک کے لیے رکھی جائیں گی، جو کہ کرونا وائرس سے مکمل طور پر محفوظ رہنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ کرونا وائرس کی ترسیل میں سب سے بڑا چیلنج اسے نقطۂ انجماد سے 94 سینٹی گریڈ نیچے کے درجہ حرارت میں محفوظ رکھنا ہوتا ہے، جس کے لیے فائزر نے خصوصی کنٹینرز بنائے ہیں۔ ادھر یورپ میں جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر کرسمس کے موقع پر ملک کی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کے حکومتی اعلان پر عمل درآمد 16 دسمبر سے شروع ہو جائے گا اور یہ پابندیاں 10 جنوری تک عائد رہیں گی۔ اس دوران اسکول، غیر ضروری اشیاء کی دکانیں، شراب خانے اور ریستوران بند رہیں گے۔ فی الحال گھروں کے اندر 5 افراد پر مشتمل خاندان کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت ہے۔ گرجا گھروں، مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں حفاظتی اقدامات کے تحت محدود اجتماعات کی اجازت ہوگی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ زیادہ سخت پابندیاں عائد نہ کی جائیں، لیکن کرسمس کی شاپنگ کے دوران رش کی وجہ سے ہم سخت اقدامات پر مجبور ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ حالیہ عرصے میں جرمنی میں کرونا وائرس کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب جرمنی وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں 12ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو جرمنی میں 14,700 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 13,50,000 سے بڑھ گئی ہے۔ جرمن حکام کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے ہونے والے معاشی نقصان کے ازالے کے لیے حکومت ایک اور پیکج کا اعلان کر رہی ہے، جس کے تحت 16 دسمبر سے 10 جنوری تک روزگار سے محروم ہونے والے افراد کی مالی مدد کی جائے گی۔ جرمنی کے علاوہ یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وائرس کی پہلی لہر کے دوران یورپ کے سب سے زیادہ متاثرہ ملک اٹلی میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی اموات کی تعداد 64,000 سے زائد ہے۔ ادھر فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک کرونا کیسز کی یومیہ تعداد 5,000 سے کم نہیں ہو جاتی، پابندیوں میں فی الحال نرمی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے دوا ساز کمپنی فائزر اور این بائیون ٹیک کے اشتراک سے تیار کردہ COVID-19 ویکسین کو سراہتے ہوئے امریکیوں سے کہا ہے کہ انہیں اس پر اعتماد ہونا چاہیے، اس میں کوئی سیاسی اثر و نفوذ نہیں۔ اپنے گھر ریاست ڈیلاویئر کے شہر ویلمنگٹن میں اپنی کابینہ کے نامزد افراد کا تعارف کراتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری سائنسی ساکھ ہمیں یہاں تک لائی ہے۔ امریکہ میں COVID-19 ویکسین پروگرام کے مشیر اعلیٰ ڈاکٹر منصف سلائی نے اتوار کے روز فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ سال مارچ کے اواخر تک امریکہ میں 100 ملین افراد کو ویکسین دی جا چکی ہوگی۔ گزشتہ جمعے کے روز امریکی ضابطہ کاروں کی طرف سے ویکسین کے ہنگامی صورتحال میں استعمال کی اجازت دے دی گئی اور اتوار سے اس کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبروں اور اعداد و شمار کے بعد پروگرام میں کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی مذاکرات میں ابھی بھی اختلافات باقی ہیں، لیکن برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ابھی بات چیت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ برطانوی وزیر الوک شرما نے آج پیر کے روز یہ بات بتائی۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے تجارتی معاہدہ طے کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں مزید نرم موقف اپنانے پر اتفاق کیا ہے، اگرچہ معاہدہ طے کرنے کی حتمی مدت ختم ہو گئی ہے۔ شرما نے کہا ہے کہ تبادلہ خیال جاری رہے گا، اگرچہ بعض معاملات پر اختلاف برقرار ہے، لیکن ہم مذاکرات سے الگ ہونا نہیں چاہتے۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ناگورنو کاراباخ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود جھڑپوں میں اس کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ہفتے کے روز آذربائیجان کے حکام نے بتایا تھا کہ یہ ہلاکتیں ان علاقوں میں ہوئیں جن کا کنٹرول اس نے 9 نومبر کی جنگ بندی سے قبل حاصل کیا تھا۔ جمعے کے روز دونوں ملکوں نے روس کی مداخلت سے ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے باوجود خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے۔ ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ آذربائیجان کے یہ 4 فوجی کن علاقوں میں جھڑپوں کے دوران ہلاک ہوئے۔ اسی دوران آرمینیا کی وزارت خارجہ نے آذربائیجان پر الزام لگایا ہے کہ اس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن آرمینیا کے حکام نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اس سے پہلے آرمینیا کی وزارت دفاع نے بھی آذربائیجان پر باردت کے علاقے میں آرمینیا کے زیر کنٹرول ٹھکانوں پر حملے کا الزام لگایا تھا۔ نومبر میں فریکین نے روس کی مدد سے جنگ بندی کے سمجھوتے پر اتفاق کیا تھا، جس کے تحت روس نے انکار فوج کو تعینات کیا تھا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 9 نومبر کو ہونے والا امن معاہدہ 6 ہفتے کی جنگ کے بعد طے پایا۔ اس جنگ میں آذربائیجان کی فوجوں نے مقامی علیحدگی پسندوں کو شکست دی۔ اس معاہدے کے مطابق آرمینیا ان 7 اضلاع کا کنٹرول بھی چھوڑے گا جنہیں اس نے 1990 کی دہائی میں ہونے والی جنگ کے دوران حاصل کیا تھا۔ بہت سے آذربائیجانی جو اس علاقے کو چھوڑ گئے تھے وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پروگرام میں مزید رپورٹیں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو خبروں کے آغاز میں ہم نے بتایا کہ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ان دنوں سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کے لاہور جلسے اور مستقبل کے بارے میں زور و شور سے بحث جاری ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان کی زبانی۔
حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد کا حکومت مخالف تحریک کا احتجاجی جلسوں پر مشتمل پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، جس پر PDM خوش ہے اور اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ حکومتی وزراء کی رائے میں ان جلسوں سے حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ سیاسی مبصرین کی رائے میں کافی عرصے میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان بھر سے قوم پرست رہنما مینار پاکستان میں جمع ہوئے ہیں، جن کی بات کو حکومت اور مقتدر حلقوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کی رائے میں پی ڈی ایم کا اتوار کو لاہور میں ہونے والا جلسہ نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی اسے ناکام کہا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ یہ ایک ایسا جلسہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں، اور نہ ہی یہ جلسہ 1986 میں بینظیر بھٹو کے جلسے جیسا یا 2011 میں عمران خان کے جلسہ جیسا تھا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ تھا۔
حکومت جو ہے اس کو آپ دھکا دے کے گرا دیں گے اور وہ استعفیٰ دے دے گی، یہ مجھے کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی۔ اپوزیشن اگر ایک حقیقت ہے تو حکومت بھی حقیقت ہے، تو اس لیے دونوں جو فریق ہیں انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، یہ دونوں کے لیے بہتر ہے اور ہمارے سسٹم کے لیے بھی بہتر ہے۔
سینئر صحافی اور کالم نویس اشر رحمان کہتے ہیں کہ یہ کیسے متعین کیا جائے کہ جلسہ کامیاب ہے یا ناکام؟ اصل بات تو یہ ہے کہ حکومت پر ایک دباؤ ڈالنا تھا جس میں سیاسی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں۔
کیا آپ سے جو آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے لوگ جمع کیے، کیا اس سے حکومت میں کوئی ارتعاش پیدا ہوا؟ تو وہ تو ظاہر ہوا، حکومت نے کئی ایسے اقدام اٹھانے پڑے، شیخ رشید صاحب کو انہوں نے بنا دیا، پینک تو انہوں نے کریٹ کر دیا، اور 15-20 انہوں نے جو ہیں وہ اسپوکس پرسن لگا دیے بے شمار۔ شری عمران خان صاحب کا بھی بیان لازمی ہوتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، جو ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو تو نہیں کہہ رہے، وہ تو ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو NRO دلوایا کرتے ہیں۔
سینئر صحافی کالم نویس اور تجزیہ کار حامد میر سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک ایک غیر معمولی حالات میں شروع ہوئی ہے۔ تحریک کا پہلا جلسہ اکتوبر میں صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ سے شروع ہوا تھا، جبکہ آخری جلسہ پنجاب ہی کے شہر لاہور میں ختم ہوا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا، جب پی ڈی ایم نے حکومت مخالف جلسے شروع کیے تو حکومت دباؤ میں آ گئی، حکومت نے بھی جوابی جلسے شروع کر دیے، لیکن جب حکومت کو لگا کہ ان کے جلسے اتنے بڑے نہیں ہو رہے، جس کے بعد حکومت نے جلسے بند کر دیے۔ حامد میر سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی کامیابی ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اتحاد میں شامل لوگوں کو کہا ہے کہ وہ حکومت اور دیگر قوتوں کے ساتھ بیک ڈور رابطے نہ کریں۔
پریشر تو وہ ڈال دیا نا انہوں نے، دیکھے نا عمران خان جو ہے وہ جلسے سے دو دن پہلے انٹیریئر منسٹر تبدیل کرتا ہے، ایک دن پہلے کیبنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا کے رولس چینج کر دیتے ہیں، پھر حکومت جو ہے پریٹینڈ جو یہ کر رہی ہے اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن دباؤ تو ہے۔ پی ڈی ایم نے ایک جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب رہی ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو بیک ڈور سے کانٹیکٹ کرتے ہیں نا لوگ، ان کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، ان سے رابطے نہیں کرتے۔
پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اپنے احتجاج کے دوسرے مرحلے میں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں ایک طرف اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک جاری ہے اور دوسری جانب وفاقی کابینہ نے ریاست کے خلاف بغاوت اور جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں کا فیصلہ کرتے ہوئے مقدمات کے اندراج کا اختیار سیکرٹری داخلہ کو دینے کی منظوری دے دی، جبکہ صوبوں میں یہ اختیار صوبائی حکومتوں کو دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ قانونی ماہر کہتے ہیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کا خدشہ بھی موجود ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
بغاوت یا غداری پر اکسانے سے متعلق حالیہ فیصلہ ہفتے کے روز سرکاری تعطیل ہونے اور کابینہ اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظور کیا گیا۔ اس فیصلے کے تحت ضابطہ فوجداری کے سیکشن 196 کے تحت کابینہ کے فیصلے کا اختیار سیکرٹری داخلہ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کے تحت سیکرٹری داخلہ کی منظوری کے بغیر درج ہونے والے کسی بھی مقدمے کا ٹرائل کوئی عدالت شروع نہیں کر سکے گی۔ سمری کے مطابق سیکشن 153A سمیت 5 سیکشن کے تحت سیکرٹری داخلہ کی منظوری لازمی ہوگی۔ سیکرٹری داخلہ کے علاوہ صوبائی حکومتوں کی منظوری سے بھی مقدمہ درج ہو سکے گا۔ سیکرٹری داخلہ کو منظوری کا اختیار دینے سے اب کسی مقدمے کے اندراج کے لیے وفاقی کابینہ کو سمری نہیں بھیجوائی جائے گی اور کاروائی جلد ممکن ہو سکے گی۔ بیرسٹر علی ظفر نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نئی ترمیم کے فائدے اور نقصانات دونوں ہیں۔ اس قسم کے معاملے میں فائدہ تو یہ ہے کہ ہر بات کے لیے معاملہ کابینہ میں نہیں جائے گا، دوسری جانب اتنے اہم مقدمے کے لیے کابینہ کی رضامندی ضروری تھی۔
فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر پریزن کے کیسز کی فائلنگ کرنی ہے تو وہ بار بار کیبنٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا اور وہ ایک ایگزیکٹو لیول پہ فیصلے ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ریزن اتنا ایک اہم مقدمہ ہوتا ہے یا اہم ایک جرم ہے کہ اس کو کیبنٹ لیول پہ ہی ڈیل ہونا چاہیے تاکہ فریولس مقدمے نہ درج ہوں۔
اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق صدر اکرام چودھری کہتے ہیں کہ ایک حکومتی اختیار صرف ایک بیوروکریٹ کو دے دینا درست اقدام نہیں ہے، ایسے فیصلے عام طور پر بیک فائر کر جاتے ہیں۔
آئین اور قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے اس کو اس طرح سے ڈیلیگیٹ کر دیا جائے ایگزیکٹو کو، گو کہ یعنی قانون میں اس قسم کی کئی جگہ پہ گنجائش موجود بھی ہے، لیکن جس صورتحال میں یہ ایگزیکٹو کو اختیار دیا گیا ہے، میرے نقطۂ نظر سے یہ الٹیمیٹلی بیک فائر کر سکتا ہے اور اس کو قانونی طور پر جانچا جا سکتا ہے۔
پاکستان میں بغاوت کے قانون سے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور حالیہ دنوں میں شیخ رشید احمد کے وزیر داخلہ بننے اور سخت حکومتی بیانات سے بعض سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قانون کا اطلاق اپوزیشن جماعتوں پر کیا جائے گا جو اس وقت بعض ریاستی اداروں کے خلاف سخت بیانات دے رہے ہیں۔ اس قانون کے تحت انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا یا پھر ان کی زبہ بندی کی جا سکے گی۔ عاصم الرانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے ایک نئی نالج اکانومی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی ٹاسک فورس کے نائب صدر ڈاکٹر عطاء الرحمان سے گفتگو ہوئی ہے، وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
پاکستان میں نئی نالج اکانومی ٹاسک فورس کے وائس چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس حال ہی میں قائم کی گئی ہے، جس کے تحت ملک میں مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بڑے پیمانے پر کام شروع کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس ٹاسک فورس کے بارے میں بتایا۔
اب پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنایا ہے نالج اکانومی کا، جس کے وہ خود چیئرمین ہیں، میں وائس چیئرمین ہوں، اور کئی فیڈرل منسٹر جیسے منسٹر آف فائنینس، پلاننگ، ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آئی ٹی، ٹیلی کام وغیرہ اس کے ممبرس ہیں، اور اس کے تحت ایک بہت بڑے پروگرام شروع کیے گئے ہیں پورے ملک میں کہ ہم اعلیٰ تعلیم کو، اور صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں بلکہ زراعت اور لوور لیول ایجوکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے ایسے ایریاز جس میں ہم ایک علم پر مبنی معیشت، ایک نالج اکانومی قائم کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ کے پروجیکٹس اس وقت شروع کیے گئے ہیں۔ ایک پروجیکٹ کے نتیجے میں تو ہم نے ایک نئی یونیورسٹی قائم کی ہے جو کہ پاکستان آسٹرین یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے جو ہری پور میں ہے۔ اس کا یہ جو ہے یہ اسلام آباد سے کوئی 50 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس میں 8 بین الاقوامی یونیورسٹیز نے پارٹنر کیا ہے، چائنا کی اور آسٹریا کی، جس میں 5 چائنیز یونیورسٹیز ہیں اور 3 آسٹریئن یونیورسٹیز ہیں جو اس میں اپنے کورسز کریں گی اور الٹیمیٹلی اپنے ڈگریز بھی دیں گی، اور یہ دنیا کی غالباً پہلی یونیورسٹی ہے جس میں 8 بین الاقوامی یونیورسٹیز اس میں کورسز کرا رہی ہیں۔ اور اسی طرح کی اب ایک دوسری یونیورسٹی جو ہے جو اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے جو زمین ہے اس میں ہم بنا رہے ہیں، جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز۔ ایک تیسری بڑی یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں سیالکوٹ میں، سیالکوٹ ایک صنعت کا ہب ہے اور ان کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک 12 ارب روپے کا پروجیکٹ ہم نے ابھی منظور کرایا ہے ڈسٹینس ایجوکیشن پہ، بلینڈڈ ایجوکیشن پہ، یہ ورچوئل یونیورسٹی لاہور کے لیے ہے۔ ایک بہت بڑے پروگرامس اس وقت شروع کیے جا رہے ہیں مصنوعی ذہانت کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں میکنزی گلوبل کی حال میں رپورٹ آئی تھی کہ تقریباً 16 کھرب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا خالی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگلے 7 سال میں۔ اس کی 1% بھی مارکیٹ پاکستان حاصل کر لیتا ہے تو 160 ارب ڈالر ہم کما سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہم شروع کیے ہیں جس میں اعلیٰ تعلیم، زراعت اور صنعت کے اوپر انشاءاللہ بہت اچھا امپیکٹ ہوگا۔
جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں مختلف اسکولوں میں مختلف کورسز اور مختلف لیولز ہیں، پورے ملک میں تعلیم کا ایک مضبوط نظام اور طریقہ کار کب تک قائم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا،
یہ ایک بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے اور یہ واقعی ایک بہت درد سر ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کے بعد تقسیم کر دیا ہے تعلیم کو، اور اس وقت 5 منسٹریز ہیں جو تعلیم کو لک آفٹر کرتی ہیں، ایک فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہے اور پھر چار پروونشل منسٹریز آف ایجوکیشن ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بورڈز بنا رکھے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے، غریبوں کے لیے اسکول اور ہیں، امیروں کے لیے اسکول اور ہیں، 30 سے زیادہ بورڈز ہیں امتحان کے. تو ہم نے بہت لو لیول ایجوکیشن جو ہے وہ بہت تقسیم کر رکھی ہے، اور جب تک کہ ہم، میری رائے میں یہ 18th امینڈمنٹ کو ختم ہونا چاہیے، تعلیم کو سب کو یکجا ہونا چاہیے اور ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے. کوشش تو کر رہے ہیں ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن کہ ہم ایک سطح پہ تعلیم دیں، ہر ایک کو ایک معیار کی تعلیم دیں، لیکن وہ بہت مشکل ہے کیونکہ کنٹرول نہیں ہے اس وقت. کنٹرول جو ہے وہ صوبائی وزارتوں کے پاس ہے، اور جب تک کہ اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک لو لیول ایجوکیشن کو ریفارم کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مدارس جو ہے ان کے الگ سسٹم ہے تعلیم کا، تو اس کو بہت فریگمنٹڈ ہے، بہت بٹا ہوا ہے ٹکڑوں میں، اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے.
یہ تھے پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر عطاء الرحمان. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان متفقہ لائے عمل کی بنیاد پر اب مذاکرات کا ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے. اس ایجنڈے میں کس قدر تعاون اور لچک کی توقع کی جا سکتی ہے، اور فریقین کو کسی حد میں نتیجے تک پہنچنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، وہ بات چیت کر رہے ہیں سارا زمان سے.
خٹک صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس دستاویز کی، آپ نے بھی وائس آف امریکہ کی رپورٹ پڑھی، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ برابری کی سطح پہ ہی بات ہو رہی ہے، اب کسی کا پلڑا بھاری نہیں ہے؟
دیکھیے، پلڑا جو ہے وہ کمروں میں تو طے نہیں ہوتا، پلڑا تو کہیں اور طے ہوتا ہے، اور وہ میرے خیال سے طے ہو چکا ہے. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ پلڑا کسی کے حق میں بھی زیادہ ہو. افغانستان میں امن جو ہے وہ جب تک برابر نہیں ہوگا امن نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ کوشش اسی کی جانب ہے جو بہت خوشائند ہے. جہاں تک کہ مسائل کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ روڈ بلاکس آتے رہیں گے، کیونکہ جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی تو وہ بنیادی طور پر جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ شروع ہوئی تھی طالبان کی جانب سے، وہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کو اپنی جانب سے ریپرزینٹ کر رہے تھے، دوسری جانب سے اسلامک ریپبلک آف افغانستان کی ٹیم بیٹھی ہے. دیکھیے، اب بھی جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو اسلامک ریپبلک آف افغانستان کی ٹیم کا ذکر ہوتا ہے، افغان گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دو مختلف سوچوں کا نام ہے. کیونکہ افغان گورنمنٹ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ریپبلک ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، لہٰذا جس کو طالبان نہیں مانتے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینس تو وہاں پر سب سے بڑا نظر آ رہا ہے. لیکن جو خوشائند بات ہے جس پر کہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر آگے گرچہ مشکلات آئیں گی، لیکن یہ دونوں جو پارٹیز ہیں یہ اس کو طے کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ڈٹرمینیشن ہے. جب آپ بنیادی اصول طے کر لیں کہ ہم نے بات کن نکات پر کس طریقے سے کرنی ہے، تو شاید اس سے کانفیڈینس بڑھتا ہے.
اور ابھی وہ نکات ایکچولی تو، لیکن وہ نکات ابھی ایکچولی آگے جا کے طے ہوں گے جب ایجنڈا جو طے ہو رہا ہے. ابھی تو صرف طریقہ کار پہ انہوں نے اتفاق رائے حاصل کیا ہے، اور اس طریقہ کار کا بھی جو مسودہ اس میں لکھا ہے کہ ایک بار جب کچھ طے ہو جائے گا تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ایسے میں افغانستان کے جو عوام ہیں انہیں کیسے اعتماد میں لیا جائے گا؟ اور اگر کوئی ایسے اصول سامنے آتے ہیں جس پہ افغانستان کے عوام کو، خاص طور پہ ہم جانتے ہیں کہ خواتین کے جو حلقے ہیں ان کو بہت سے خدشات، بہت سے تحفظات ہیں، تو ایسے میں جب کسی بات پہ فیصلے کو دوبارہ کنسیڈر کرنے سے انکار پہلے ہی کر دیا گیا ہے، تو پھر عوام کو کیسے اعتماد میں لیا جائے گا؟
میرا خیال ہے دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک جو مجھے بات انہوں نے جو سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو نقطہ، جس نقطے پر ایک دفعہ بحث ہو گئی اور وہ فائنل ہو گیا، اس پر دوبارہ بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈائریکٹ فائنل سیٹلمنٹ کا حصہ بن جائے گا. جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روڈ میپ تیار کرنے کے لیے ہر نقطے پر بات ہوگی، تفصیل سے ہوگی، وقت لگایا جائے گا اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ طے ہو جائے تو وہ فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا. خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ سے سوالات اٹھتے رہے ہیں طالبان کے حوالے سے، اور ان کے جو غیر لچکدار رویہ ہے وہ بھی سب کو معلوم تھا اور ہے. لیکن چونکہ ابھی اس میں بھی ایک کمیٹی لائی گئی ہے جس میں شریعت کے حوالے سے، شریعت کے مطابق، شریعت کی روشنی میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ بنیادی طور پر طالبان نہیں کریں گے، بلکہ طالبان نے وہ حق بالکل اسی طرح اس کمیٹی کے حوالے کیا ہے جس طرح افغان حکومت کی جو کمیٹی ہے انہوں نے کیا ہے. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے یہ خوشائند بات ہے، لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ بات چیت اگر ایک نقطے پر جو ہے وہ ہفتوں چلے تو اس میں ظاہر ہے کہ افغان عوام کے اندر بے چینی تو ہوگی، لہٰذا وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کریں کہ جلد از جلد ریزلٹس آئیں۔
اب جیسے مسودے میں بھی کہا گیا جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، اور جس طرح آپ کی گفتگو سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے نکات ہیں جن کے اوپر آگے چل کے بات ہوگی، کسی حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا فی الحال اس لائحہ عمل میں، کتنا ضروری ہے کہ ایک ٹھوس ٹائم لائن ہو، کب تک انتظار لوگ کریں گے؟
یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیے اگر آپ افغانستان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جنوری میں جو معاہدہ ہوا تھا اگر اس کو آپ دیکھیے تو وہ تو ڈیڈ لائن معلوم ہوتی ہے کہ مئی 2021 ہے، یعنی آئندہ سال کا مئی کا مہینہ جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے۔ وہاں اس وقت تک چاہیے کہ افغانستان میں جو بین الافغانی مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایک فیوچر پراپر روڈ میپ آنا چاہیے جس میں اشتراک، حکومتی اشتراک تھے، وہ آپس میں ایک نئی حکومت بنائیں اور افغانستان کو امن کی طرف لے جائیں۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو وائلنس کا لیول ہی کم نہیں ہو پایا۔ آپ دیکھیں نیٹو کی جانب سے بھی طالبان پر سخت تنقید کی گئی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم اس ان مذاکرات کے حق میں ہیں لیکن جب تک کہ وائلنس لیول اس ہائی اتنا زیادہ ہوگا تو اس میں آخر امن کہاں سے آئے گا؟ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا، اور ٹائم لائن اگر ہم نے رکھنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں مئی ہی کی رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ امریکہ کی ڈیڈ لائن ہے ٹروپس وِدڈرال کے لیے۔
اور بہت ضروری نقطہ کہ جو تشدد ہے اس کے لیول میں کمی لانے کی کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور جنگ بندی جس کے لیے بار بار زور تو دیا جا رہا ہے مختلف جو ممالک ہیں جو ان مذاکرات کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی طرف سے، خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے، لیکن اس بارے میں اب تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ تجزیہ کار جنگی خٹک ہمارے ساتھ تھی نیو یارک سے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔
امریکہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا استعمال شروع ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ملک بھر میں صحت کے مراکز نے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
امریکہ میں کرونا وائرس ویکسین کے ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی منظوری حاصل کرنے کے بعد اب ملک بھر میں ویکسینیشنز کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر طاہر روہیل شکاگو کے ہسپتال میں COVID-19 مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور ان صفے اول کے میڈیکل عملے میں شامل ہیں جن کو ویکسینز ترجیحی بنیادوں پر لگایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسینز کی آمد کی خبر سنتے ہی ہسپتال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
ٹیوزڈے کو وہ ہمیں آفر کر دیں گے اور اس کی لوجسٹکس ہمیں بتا دیں گے کہ بھی فلاں جگہ آپ لوگ چلے جائیے، اور لسٹ کی بھی توقع ہے ہمیں۔ خاص طور پہ میں چونکہ ویٹرنز افیئرس میں، وہاں میری اسسٹنٹ پروفیسرشپ دیولا یونیورسٹی کے ذریعے، ان میں میرا نام میرے خیال میں پہلے آئے گا۔ لیکن اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کووڈ پہلے ہوا ہے، جن ہیلتھ کیئر ورکرس کو 3 مہینے پہلے انفیکشن ہوئی ہے، ان کو بعد میں ویکسین لگائیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے نہ لگائیں۔
اچھا، تو کیونکہ یہ ویکسین نسبتاً کم مدت میں تیار ہوئی تھی، لہٰذا جب آپ جیسے ڈاکٹرز کو لگائی جائے گی تو آپ لوگ مانیٹر بھی کریں گے کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟
جی ڈیفینیٹلی، جو ورسٹ کیس سینیریو ہے وہ جو نیورولوجیکل سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت 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 ریئر ہوتے ہیں، لیکن انجیکشن سائٹ کے اوپر اگر درد ہو رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بازو پہ درد ہے، یا ویسے نزلہ زکام ٹائپ کی جو علامات ہیں اگر وہ آ رہی ہیں تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انگلینڈ میں ان کا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ جو لوگ ہائیلی الرجک ہیں، جو بہت ساری الرجیز کئی لوگوں کو ہوتی ہیں، وہ الرجیز کے پاس جاتے ہیں، ان کو امیونو تھراپی لگتی ہے، اینٹی الرجی میڈیکیشنس لگتی ہیں، اور وہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ویکسین نہ لگوائیں۔
یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین لگائے جانے کے بعد بھی ماسک پہننا ضروری ہوگا، تو ایسا کیوں ہے؟ جب کسی شخص میں قوت مدافعت ہو جاتی ہے تو پھر ماسک کیوں پہنے جائیں؟
جی اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ویکسین ہے وہ 2 کے انجیکشن ہیں، اور پہلا انجیکشن لگنے کے بعد انیشیل ڈیٹا جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ 7-10 دن کے بعد سے ہی قوت مدافعت آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن پہلے انجیکشن کے بعد جو مدافعت ہے وہ 90% نہیں ہے۔ وہ صرف 30-40% لوگوں میں وہ مدافعت آتی ہے اور وہ مدافعت بھی کمزور ہے. دوسرا یہ ہے کہ ماسکنگ اس سیزن میں اور بھی تو مسائل ہیں, وہ فلو ہے, فلو چل رہا ہے یا نمونیا, ان سے بھی وہ پرابلم ہو سکتے ہیں.
یہ تھے شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ڈاکٹر طاہر روہیل. دوسری طرف میریلینڈ کی ریاست میں فلاحی کارکن محمد توفیل کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بسنے والے مختلف نسلی گروپس میں ویکسین سے متعلق بالکل مختلف رویے پائے جاتے ہیں.
جیسے قریب 65-70% وائٹ امریکن نے کہا ہے کہ ہم ویکسینیشن لگوائیں گے اور ہم تیار ہیں, اور جو ہسپینک لوگ ہیں انہوں نے 65% کے قریب لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن افریقن امریکن جو ہیں وہ 37-40% پہ ہیں کہ وہ لگوائیں گے, باقی کہتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے یا ان کو نہیں پتا کہ یہ جو ٹیسٹنگ کے لیے اپروول ہوا ہے یہ کیا ان کے اوپر کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے.
اس طرح کی غلط اطلاعات کو زائل کرنے کے لیے کمیونٹی کیا کر سکتی ہے؟
کمیونٹی تو اپنی طرف سے کوشش کرے گی جتنا بھی ہو سکتا ہے. جتنے افریقن امریکن اب تو بہت زیادہ تعداد میں کانگریس میں, سینٹ میں اور مختلف پولیٹیکل آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا رول ہوگا. وہ ان کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ دوا لینا ضروری ہے.
یہ تھے امریکہ کی میریلینڈ ریاست میں فلاحی کارکن محمد توفیل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
تیگرے کے علاقے کی اسپیشل فورسز اور ایتھوپیا کی نیشنل ڈیفنس فورس کے درمیان تنازع کے نتیجے میں, جس کا آغاز 4 نومبر کو شمالی ایتھوپیا کے تیگرے کے علاقے میں ہوا, سینکڑوں ایتھوپیائی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں. یہ لڑائی نسلی خطوط پر ایک پرانی حکومت اور ٹھیک 2 سال پہلے منتخب ہونے والی حکومت کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا نتیجہ ہے. نئی حکومت نسلی اختلافات کے شکار ملک میں سابق مطلق العنانیت سے فاصلہ برقرار رکھ رہی ہے, اور یہ حکومت بڑے پیمانے پر سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہے, جن کی وجہ سے ایتھوپیا میں قومی شناخت کا معاملہ کشیدگی کا شکار رہا ہے. افریقی امور کے معاون وزیر خارجہ ٹیبور ناج نے ایک ٹیلی کانفرنس بریفنگ میں کہا کہ یہ 2 خود مختار ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں ہے, یہ ایک سرکاری دھڑے کا معاملہ ہے جس نے ایتھوپیا میں مرکزی حکومت کے خلاف مخاصمت کا فیصلہ کر رکھا ہے. ایتھوپیا کے وزیر اعظم آبے احمد کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لڑائی کے مکمل خاتمے اور بحران کے حل کے لیے تعمیری مکالمے پر زور دیا ہے. انہوں نے امریکہ, افریقی یونین کے سفیروں اور بین الاقوامی شراکت کاروں کی جانب سے مکالمے اور مفاہمت میں مدد دینے کی خواہش کو اجاگر کیا. بدقسمتی سے ایسی معتبر خبریں ملی ہیں کہ شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا ہے اور جنگجوؤں نے ان پر حملے کیے ہیں. معاون وزیر خارجہ ناج نے کہا کہ ہم شہریوں کے خلاف مظالم اور حملوں پر تمام اطلاعات کی غیر جانبدارانہ تفتیش پر زور دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق لازم ہے کہ جو کوئی بھی ذمہ دار پایا جائے اسے جواب دہ ٹھہرایا جائے. 28 نومبر کو ایتھوپیا کی حکومت نے ٹیگرے میں بڑے فوجی آپریشن کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر بھی ٹیگرے کے دارالحکومت میکیلے کے ارد گرد مختلف مقامات اور علاقائی ریاست میں کہیں کہیں لڑائی جاری ہے. بہت سے ایتھوپیائی جو جنگ سے بے گھر ہو گئے ہیں اپنی سرزمین چھوڑ کر سوڈان جانے کے لیے سرحد پار کر رہے ہیں. امریکہ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والے مقامی اور بین الاقوامی عہدیداروں سے 45,000 سے زیادہ ایسے پناہ گزینوں کے بارے میں ان کے منصوبوں سے متعلق کارروائی کے حوالے سے قریبی رابطے میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ سے جان بچا کر اب تک بھاگ چکے ہیں. ایتھوپیا کے وزیر اعظم سے اپنی بات چیت میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شہریوں کو مزید نقصان سے تحفظ فراہم کرنے کی اہمیت کی جانب بھی توجہ دلائی, جن میں جنگ سے فرار ہو کر سوڈان میں پناہ لینے والے مہاجرین اور شہری شامل ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کو ٹیگرے کے علاقے تک رسائی دی جائے تاکہ تمام ضرورت مندوں کے لیے ایندھن، خوراک اور طبی سامان کی بلا روک ٹوک فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. امریکہ ایتھوپیا کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان تمام کے ساتھ کام کرے گا جو امن، خوشحالی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی سے وابستگی رکھتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا پروگرام ختم کرنے کی بہجت چلانے کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.